بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: يا رسول الله إذني وأوجز.
الله أكبر.
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قمت في الصلاة فصل صلاة مودعين، ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا، وأجم إلى ياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک مختصر سی روایت ہے جس کے نقل کرنے والے مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. نام ان کا خالد بن زید ہے، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پہلا قیام قباء میں رہا، جو اس زمانے میں مدینہ منورہ سے الگ ایک آبادی تھی، جہاں انصار ہی کا ایک قبیلہ بنو عمر بن عوف آباد تھا. کلثوم بن حلم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام رہا 14 روز. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قیام فرما رہے، اور اسی زمانے قیام میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، اور حضرات انصار دونوں طرف صفے لگا کر کھڑے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی دلی تمنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو، اور ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے گھر پر قیام فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معمور ہے، وہ جہاں قیام کرے گی، جہاں بیٹھے گی، وہاں میں قیام کروں گا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو تعلق، جو محبت، جو عشق تھا، اس کے پیش نظر ہر ایک کی دلی تمنا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پر قیام فرمائیں. اب اگر اس قیام کے سلسلے میں فیصلہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تو یہ چیز ان حضرات عشاق کے لیے تنافس اور تحاسد کا ذریعہ بنتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی بذریعہ وحی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ آپ ان کو بتلا دیں کہ آپ کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، وہ جہاں بیٹھے گی وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام فرمائیں گے. آپ اپنی اونٹنی پر سوار مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور حضرات انصار دونوں طرف صف لگائے کھڑے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش ہے، تمنا ہے بلکہ درخواست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پر قیام کریں. بعض تو جوش محبت میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چھوڑ دو اس کو اپنے حال پر. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑ رکھا. اس طرح اونٹنی آگے بڑھتی رہی, جس کے مکان کے پاس سے وہ گزر گئی وہ تو دل محسوس کر رہ گیا. آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ پر جا کر وہ بیٹھی,
اللہ اکبر,
جہاں اس وقت مسجد نبوی میں منبر شریف ہے اسی جگہ پر وہ آ کر کے بیٹھی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا, آگے بڑھایا, تھوڑی آگے بڑھی, پھر لوٹ کر کے وہیں آ کر بیٹھ, اس کے بالکل سامنے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. جلدی سے آئے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے لے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف آپ کو عطا کیا گیا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت مدت پہلے, کئی سال, کئی سو سال پہلے, یمن کا بادشاہ تبا اپنے, جس کی حکومت افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی, اپنے حدود سلطنت کے اندر ایک مرتبہ نکلا حالات معلوم کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ علماء توریت میں سے 400 علماء کی ایک جماعت تھی.
اللہ اکبر.
اور یہ لوگ جب اپنے اسی سفر میں, جب اس جگہ پر جہاں مدینہ منورہ ہے وہاں جب آئے, تو ان علماء تورات نے وہاں کے نشانات کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ نبی آخر الزمان کی جو علامتیں توریت اور دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بیان کی گئی ہیں, وہ نبی ہجرت کر کے اسی جگہ آ کر قیام کریں گے. چنانچہ ان حضرات علماء نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ ہم یہیں ٹھہر جائیں, کیونکہ شاہی قافلے میں تھے اس لیے بادشاہ سے اجازت لینا ضروری تھا. انہوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. پوچھا اس نے تبا نے کہ کیوں ہے آپ یہاں ٹھہرنا چاہتے. انہوں نے بتلایا کہ توریت تو دوسری آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں, وہ ہجرت کر کے جس جگہ پر تشریف لائیں گے, اس جگہ پر جو آثار اور علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی جگہ معلوم ہوتی ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ٹھہر جائیں. اگر ہماری زندگی میں وہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالی ہمیں ان پر ایمان کی سعادت عطا فرمائے گا, ورنہ ہماری اولادوں کو یہ چیز حاصل ہوگی. جب یہ سنا تبا نے تو ان کو ٹھہرنے کی اجازت دے دی. اتنا ہی نہیں بلکہ ان 400 کے 400 علماء کے لیے ہر ایک کے لیے ایک مکان تعمیر کیا, ہر ایک کی شادی کروا دی, اور ہر ایک کو مال کثیر دیا, اور ایک مکان الگ سے تعمیر کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام کے واسطے. اور ان میں سے ایک عالم کو ایک تحریر لکھ کر کے دی, جس میں اشعار میں اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا, اور کہا جب وہ نبی تشریف لاوے تو میری طرف سے یہ تحریر ان کی خدمت میں پیش کیجیے اور اس مکان میں ان کو ٹھہرائیے, اور اگر تمہاری زندگی میں ایسا نہ ہو تو اپنی اولاد کو نسلن بعد نسلن اس کی وصیت کر کے جانا. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے, اور وہ مکان جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرماتے, یہ وہی مکان تھا جو تبا بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام کے واسطے بنوایا تھا. بقول علامہ زین الدین مراغی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں, اپنے مکان میں. بہرحال یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے تو وہ مکان جو تھا بالا خانے والا تھا, ایک کمرہ نیچے ایک کمرہ اوپر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اوپر قیام فرمائیں میں نیچے ٹھہروں گا، آپ نیچے قیام فرمائیں میں اوپر رہوں، یہ میری تربیت اس کے لیے آمادہ نہیں، گوارا نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ میری ملاقات کے لیے آتے جاتے رہیں گے، آپ اگر نیچے ٹھہریں گے میں اوپر رہوں گا تو تمہارے لیے تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں نیچے رہتا ہوں تم اوپر رہو. جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش کو اپنی خواہش اور تمنا پر ترجیح دیتے ہوئے یہ منظور کیا. روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ایوب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں ام ایوب تو یہاں چلو گی جہاں نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے، کبھی وہ بیچ میں نہیں چلتے تھے، کنارے کنارے پر چلتے اگر آنا جانا ہوتا تھا. اور روزانہ دو وقت کھانا تیار کر کے خانچے میں سجا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرمانے کے بعد بچا ہوا ان کو واپس کرتے تھے. روایتوں میں ہے کہ دونوں میاں بیوی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشان ہوا ہوتے تھے وہیں سے کھانا کھاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خانچہ جیسا بھیجا تھا ویسا ہی واپس آیا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کیا بات ہے، فوراً دوڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج آپ کی مبارک انگلیوں کے نشان اندر نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اس میں پیاز اور لہسن شامل کر دیا ہے اور فرشتے میرے پاس آتے. حضرت ابو ایوب فرماتے اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا، 7 مہینے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکان میں رہا. اندازہ لگائیں 7 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ان کو حاصل ہوا. وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت فرمائیے. چنانچہ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودین، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے آدمی کی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہنے جا رہا ہے. یعنی کہ ایک آدمی کو اگر معلوم ہو جائے، مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، بتلائیے کیسا جی لگا کر کیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. نماز اپنی جگہ پر بڑی اہم عبادت ہے اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اہل ایمان اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ فلاح یاب ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے وہ خوشحال ہیں. تو گویا دنیا اور آخرت کی خوشحالی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنے پر ہے. نماز کو کس طرح خشوع خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مختلف طریقے بتلائے. ایک تو وہ جو حدیث جبریل میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ بات تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی چیز آدمی کی نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے کافی. ایک دوسرا طریقہ وہ ہے خشوع کا جو اسی حدیث میں بتلایا گیا، اور یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کب آ جائے، ابھی آئے، چند منٹ کے بعد آئے، 1 گھنٹے کے بعد آئے، چند دنوں کے بعد آئے، مہینے کے بعد آوے، سال کے بعد آوے، جب ہماری موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے تو گویا ہر وقت یہ امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جو گویا اس دنیا سے رخصت ہونے والا پڑھا کرتا ہے. ایک نصیحت تو یہ فرمائی. دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور نصیحت فرمائی, ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, کہ ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالو جس کے متعلق کل تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. یعنی آج تم نے ایسی بات کہی, کل کسی نے کہا مولوی صاحب آپ نے کل ایسا کہا تھا, آپ جہاں بھائی میری بھول ہو گئی, مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا. تو آج جب آپ معذرت کرنے جا رہے ہیں تو جس وقت یہ بات اپنی زبان سے نکال رہے تھے اس وقت تو سوچنا چاہیے تھا, اور ایسی بات اپنی زبان سے نکالنی نہیں چاہیے تھی. زبان یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے, اس کے استعمال کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. خود قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا ولدیہ رقیب عتید, کہ جو بات آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران مقرر ہے, چوکس, جو اس کی بولی ہوئی باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے, محفوظ کرتا ہے. گویا ہر چیز قیامت ہمارا حال تو ابھی چار منٹ ایک گھنٹہ پہلے کوئی بات کہی, دس آدمی کہے گا آپ نے ایسا نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا, ہم بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ کی طرف سے جو فرشتے ہیں ان ساری باتوں کو لکھ رہے ہیں. قرآن قیامت کے روز جب آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا نا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نوشتے کو کیا ہو گیا کہ ہر چیز چھوٹی بڑی سب اس نے اپنے اندر محفوظ کر لی. اس لیے زبان کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو آدمی میں مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے اور اس کی جو دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ, تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ دوسری بات. تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی واجمی لایاس مما فیئی دن ناس, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے مکمل مایوس ہو جا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے دل میں ہرس اور تما کا جذبہ رکھا ہے, اس ہرس اور تما کی وجہ سے آدمی یہ سوچتا ہے یہ مجھے کچھ دے دے گا, یہ مجھے کچھ دے دے گا, یہ مجھے کچھ دے دے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی طرف سے مکمل مایوس ہو جائیں, اپنی نگاہ کو لوگوں کی طرف سے ہٹا لیں. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ ہی کی طرف نگاہ ہو, اسی سے مانگے آدمی, اسی سے سوال کرے, اور اس سے جو سوال کیا جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. باپ جیسا باپ بھی دن میں چار پانچ مرتبہ اگر بیٹا کہے ابا یہ دو ابا یہ دو ابا یہ دو, پانچ چھ مرتبہ کے بعد باپ کہے کہ کچھ دھندا ہے نہیں, میرا پیچھا چھوڑ, کیا ہر وقت مانگتا رہتا ہے. باپ بھی جو ہے ناراض ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جتنا بندہ مانگے گا اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی ساری جو ہے امیدوں کو لوگوں سے منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.